أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام، والحمد لله الذي جعلنا من الباكين في أضاء المظلوم، والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. ثم قال: هو شهر دعيتم إلى ضيافة الله. امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، امام کی رکاب میں جہاد کی توفیق کے حصول کے لیے، امام کی رکاب میں شہادت حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھے مولا کی ذات پر. بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، علیکم السلام. پچھلے سال بھی بندے کو اسی حدیث کے ذیل میں کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع فراہم ہوا تھا. اسی سلسلے کا یہ دوسرا حصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. مختصراً پچھلی دفعہ کے مقدمات کو جلدی سے طے کر کے تاکہ بات مربوط ہو جائے، جو حدیث میں نے اس وقت سرنامہ کلام یہاں قرار دی ہے وہ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نورانی فقرہ ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ وہ خطبہ ہے جو آپ نے ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا: یا ایوہ الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل علیکم، بالتحقیق تمہارے پاس پہنچ گیا. ابھی شعبان ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس پہنچ گیا. کیا پہنچ گیا؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. تمہارے پاس اللہ کا مہینہ پہنچ چکا ہے. یہ قد جو جانتے ہیں عربی، یہ جو قد یہاں استعمال ہوا ہے یہ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور اقبلہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی یقیناً تمہارے پاس پہنچ گیا ہے اللہ کا مہینہ. اللہ کا مہینہ ہے ظاہر ہے، تو خالی ہاتھ نہیں آیا ہے، آ بھی گیا ہے. کیا لے کر آیا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. برکت لے کر آیا ہے، رحمت لے کر آیا ہے، مغفرت لے کر آیا ہے. یہ تین چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں. پھر اور صفات یہاں پیغمبر نے بیان کی ہیں جو اس وقت کلام سے جو ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے. آگے چل کے فرماتے ہیں اس شہر کی جو عظمت ہے وہ یہ ہے، وہ کیا ہے کہ شہر اللہ تو ہے ہی، ہوا شہر، ایک مہینہ ہے کہ جس میں کیا ہوا ہے، یہ برکت لے کے آیا ہے، یہ رحمت لے کے آیا ہے، مغفرت لے کے آیا ہے، لیکن ہم سے کیا مربوط ہے اس کا، ہمارے لیے کیا لے کے آیا ہے، یہ سب کچھ تو لے کے آیا ہے. پھر اور آگے چل کے کہتا ہے کلام پروردگار کا یہ نمائندہ فرماتا ہے، حضرت ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ دعی تم، تمہیں دعوت دی گئی ہے، اے لوگو تمہیں دعوت دی گئی ہے. فی ہی، اس مہینے میں کس چیز کی دعوت دی ہے؟ الی ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی کی تمہیں دعوت دی گئی ہے. یہ ظاہری ترجمہ ہے اس کا. ماہ مبارک آ گیا ہے، برکت رحمت مغفرت لے کر آ گیا ہے، اس میں تمہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ تمہیں دعوت دی گئی ہے. موضوع ہمارا اس وقت کا مختصر سے وقت میں استقبال ماہ مبارک ہے, اور یہ لفظ ہم نے بارہا سنا ہوا ہے, بالخصوص سال میں دو مرتبہ یہ موقع ملتا ہے کہ اس لفظ پہ گفتگو کی جائے اور اس لفظ پہ گفتگو سنی جائے. کب اور کب؟ جب ماہ مبارک رمضان آ رہا ہوتا ہے یا جب ماہ مبارک محرم آ رہا ہوتا ہے. یہ وہ دو موقع ہیں جہاں استقبال کے لفظ پہ بحث کی جاتی ہے. اور آپ دیکھیے حسین کا خدا سے ارتباط, یعنی یا خدا کا مہینہ جب آ رہا ہوتا ہے تو استقبال پہ بحث ہوتی ہے, جب امام حسین کا مہینہ جب آ رہا ہوتا ہے تب استقبال پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے. اتنا گہرا ارتباط ہے. غرض یہ کہ یہ موضوع نہیں ہے امام حسین کا خدا سے ارتباط, لیکن دونوں موقعوں پر استقبال سے بحث ہوتی ہے. اور یہ ماہ مبارک رمضان کا استقبال ہو یا ماہ مبارک محرم کا استقبال ہو, یہ ہم لوگوں کو ایک خاص استقبال کے لیے آمادگی کے لیے ہیں. استقبال کس کا کیا جاتا ہے؟ جس کا انتظار کیا جا رہا ہو. تو گویا یہ اللہ اور امام حسین دونوں کے مہینے ہمیں استقبال سکھا رہے ہیں کہ جو آنے والا ہے اس کے استقبال کی آمادگی کرو, چاہے محرم ہو چاہے رمضان ہو. اب جب ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے والے ہیں تو ہمیں معلوم تو ہو کہ کیوں داخل ہونا چاہتے ہیں. اگر کسی سخی کی طرف سے دعوت آئے, دعوت آنا ایک مرحلہ ہے, لیکن اگر فقیر کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس سے کیا لینا ہے تو کیا فائدہ ہے. سخی کے دربار میں اگر انسان جائے اور اس فقیر کو معلوم نہ ہو کہ کس سخی کے دربار میں گیا, یہ الگ بحث ہے. یہ کیا کیا دے سکتا ہے, یہ الگ بحث ہے. تو ایک سمجھدار فقیر کون سا ہے؟ آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ دو قسم کے فقیر ہیں نا. ایک وہ فقیر ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اندازے پر, گمان پر, کہ شاید اس دروازے سے مل جائے گا, شاید اس دروازے سے مل جائے گا, شاید اس دروازے سے مل جاتا ہے. کہا نہیں, ایک ہوشیار فقیر ہے, وہ صرف وہی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جس پہ ملنا ہوتا ہے. نہ وہ وقت ضائع کرتا ہے اپنا, نہ دھوکے میں رہتا ہے, وہ صرف سیدھا اسی دروازے پہ جاتا ہے جس پہ اس کو یقین ہے کہ کہاں یہیں سے ملنا ہے, اس کے علاوہ کہیں سے نہیں ملنا ہے. ایک مرحلہ. دوسرا ایک وہ فقیر ہے جو معرفت کے اعتبار سے کمزور ہے میری طرح. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جس دروازے پہ اسے یقین ہے کہ مل جائے گا, لیکن اس بارے میں شک کرتا ہے کہ شاید یہاں سے کم ملے گا, یا یہ جانتا ہی نہیں کہ کیا کچھ مل جائے گا. لیکن ایک وہ فقیر ہے جسے یہ یقین ہے کہ اس دروازے پہ ملے گا, دوسرے یہ بھی یقین ہے کہ اسی دروازے سے سب کچھ ملے گا. یہ اگلا مرحلہ ہے. انہوں نے اس کو یوں ہی بیان کیا, کہا آپ اور ہم علمی اعتبار سے اور نظری اعتبار سے, عملی نہیں, علمی اعتبار سے, اعتقادی اعتبار سے, مگر اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ پروردگار نے کائنات میں جو سب کو دیا ہے, سب کو, انہوں نے کہا سب کو شامل کیجیے, حتیٰ انبیاء کو بھی شامل کیجیے, جو سب کچھ سب کو دیا ہے پروردگار نے, وہ ایک اپنے کسی بھی دوسرے بندے کو نہیں دے سکتا, وہ قدرت نہیں رکھتا مگر اس پر. وہ کہا ایسے تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. کہا اگر نہیں سوچا تو اب سوچئے کہ جو خدا نے سب کو دیا ہے وہ ایک اکیلے ایک بندے کو دینے پہ وہ قادر ہے کہ نہیں ہے. کہاں علمی اعتبار سے وہ قادر ہے. کہا علمی اعتبار سے ایک مرحلہ ہے, آپ یقین کیجئے اس پہ کہ وہ جو سب کو دے سکتا ہے وہ مجھ اکیلے کو دے سکتا ہے. کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا اس عرفا کے استادوں میں ایک استاد ہیں آغا قاضی طباطبائی, جن لوگوں نے نام سن رکھا ہوگا, یا آغا بہجت جیسے لوگ جتنے بزرگ ہیں سب ان کے شاگرد ہیں. کہا ان کا عالم کیا ہے؟ عرفان کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں. اور یہاں میں ایک بریکٹ میں ایک بات اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہتے ہوئے آگے بڑھوں کہ وہ جو بے تاج بادشاہ ہیں خود سید ہیں, سادات سے تعلق ہے. سادات کا احترام فقط جو غیر سید ہے اس پہ ضروری نہیں ہے, خود سید پہ بھی سید کا احترام ضروری ہے, صرف اس وجہ سے کہ یہ اولاد فاطمہ زہرا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے نا, آپ جو اگر کسی سید سید کی توہین کر دے تو اس نے اس کی توہین نہیں کی ہے. خیر ان کا عالم کیا ہے؟ خود عرفا کے استاد ہیں. اب جو ان کے یہاں اولاد ہوگی نجیب الطرفین ہے, زوجہ بھی ان کی سید ہے, خود بھی سید ہیں. ان کی جو اپنی اولاد ہوگی وہ سید ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً سید ہوگی. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ اولاد زہرا ہیں, میری اولاد نہیں ہے یہ. اب جو والدین اپنے بچوں کو ڈانٹنا تو کیا مارتے ہو اگر خدا نہ خاصتا، تو آپ کو اندازہ ہے؟ خیر یہ اولاد اور والدین کا خود موضوع ہے، کہیں اور نہ نکل جاؤں۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں پروردگار جو سب کو دے سکتا ہے وہ ایک انسان کو دے سکتا ہے، اور جو انہوں نے قول بیان کیا ہے قسم شرعی کھا کے بیان کیا ہے، واللہی، یعنی قسم شرعی کھا کے بیان کیا ہے۔ اور ایک عارف اگر ویسے ہی نہیں بولتا ہے، بولتا ہے تو جب بولتا ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ جو بیان کیا انہوں نے تین طریقوں سے یہ بات آئی ہے جو انہوں نے اپنے لیے بیان کی، آپ نے سن رکھی ہوگی کہ تمام درخت قلم بن جائے والی حدیث، تمام دریا کا پانی سیاہی بن جائے، تمام جن و انس لکھنے بیٹھے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہ سب کچھ ہو جائے تو وہ نہیں لکھ سکتے جو فضائل مولا کائنات ہیں۔ یہ مولا کائنات کی فضائل میں وارد ہوئی ہے نہیں ہوئی حدیث، یہ ایک مرحلہ ہے، سب سے بلند مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ ایک امام ہو، ایک مقتدی ہو، جماعت ایک رکعت ہو جاتی ہے دس رکعت، دو ہو بیس، چلتے چلتے دس ہو سو رکعت۔ حدیث یہ کہتی ہے اگر گیارہ ہو جائیں مقتدی تو تمام درخت اگر قلم بن جائیں، تمام سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، تو وہ ثواب جو اس جماعت کا ہے نہیں لکھا جا سکتا۔ یہ صرف مقدمہ ہے کہ پروردگار جو سب کو دے سکتا ہے وہ ایک انسان کو دے سکتا ہے۔ آغا قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ تمام قلم، تمام درخت قلم بن جائیں، تمام دریا کا پانی سیاہی بن جائے، پروردگار نے جو مجھے دیا ہے وہ لکھا نہیں جا سکتا، ایک انسان کو مل سکتا ہے۔ لیکن ایک فقیر دانا تو ہو، اگر فقیر کوتاہی کرے تو سخی کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ سوال کرنے والا اگر کوتاہی کر رہا ہو تو دینے والے کی کہاں خطا ہے؟ جس طرح کے طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ عطا میں کمی نہیں ہے، سوال میں مشکل ہے، سوال میں مشکل ہے۔ تو یہ جو مہینہ آیا ہے یہ استقبال ماہ مبارک رمضان ہے۔ عربی میں لفظ استقبال کا کیا معنی ہے؟ بس یہ کہہ کے بات کو تمام کروں، عربی میں لفظ جو استعمال کرتے ہیں استقبال، یعنی کیا استقبال؟ کہتے ہیں مستقبل الوجہ، عربی لفظ ہے، ظاہر آپ اور ہمارے سمجھ لیے سمجھنا مشکل ہے، پورے وجود کو کسی شے کی طرف متوجہ کر دینا، یعنی کیا؟ پھر کچھ اور ذہن میں نہ ہو، پوری توجہ کہیں مرکوز ہو جائے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا، اب یہ ذہن میں آ گئی بات، تو اس کو بھی جیسے بالکل نوجوان دوست اور پریکٹیکل بات دوہرا رہا ہوں، مجھے یاد ہے میں نے سن رکھا ہے، یہ دوبارہ دوہرا رہا ہوں۔ جس طریقے سے آپ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں موبائل پہ یا کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ کے ذہن میں پھر کچھ اور ہوتا ہے؟ پوری توجہ آپ کی اس پہ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے مثلا، اور یہ میں دوہرا رہا ہوں اس لیے کہ یہ بات دوبارہ جانی چاہیے۔ پہلے قومیں برباد کی جاتی تھیں جانور اور پرندے بازی کے ذریعے سے، نوجوانوں کو لگایا جاتا تھا پرندے بازی پہ، کوئی کبوتر باز ہے، کوئی کچھ اور اڑا رہا ہے، کوئی فاختہ اڑا رہا ہے، کوئی کچھ اور اڑا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج قوم کو کس چیز سے اڑایا جا رہا ہے؟ قوم کو کس پہ لگایا ہے نوجوان کو؟ وہی جس کو ایک استاد نے کہا ہے کہ یہ ڈیجیٹل بٹیر ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، آپ اس میں لگے ہوئے ہیں اور پھر صرف اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مستقبل الوجہ، پوری توجہ کسی شے کی طرف کر دینا، اس کو کہتے ہیں استقبال۔ جیسے طواف کے لیے دو لفظ استعمال ہیں عربی میں، ایک استقبال اور ایک استدبار، کسی طرف توجہ کرنا یا کسی طرف سے منہ پھیر لینا۔ کسی طرف توجہ کرنا استقبال ہوتا ہے، کسی طرف سے منہ پھیر لینا یہ استدبار ہوتا ہے، پیٹھ دکھانا۔ آپ کو معلوم ہے طواف میں دونوں چیزیں حرام ہیں۔ جو انسان طواف کعبہ میں مشغول ہوتا ہے اس کے لیے دونوں چیزیں حرام ہیں، اس کو یہ کندھا خالی کعبے کی طرف رکھنا ہے۔ اگر اس نے استقبال کیا کعبے کی طرف منہ کیا، سوائے حجر اسود کے بوسے کے، اگر اس نے اس طرح منہ کیا طواف باطل ہو جائے گا، پیٹ دکھائی طواف باطل ہو جائے گا۔ ویسے ہی اگر کوئی کعبے کو پیٹ دکھا دے تو اس کا طواف کیا بچ جائے گا؟ نہ اس کو اس کا طواف باقی بچتا ہے جو پیٹ دکھاتا ہے کعبے کو، نہ اس کا دین باقی بچتا ہے جو مولود کعبہ کو پیٹ دکھا دے، ممکن نہیں ہے۔ استدبار بھی یہ ہے معنی استدبار اور استقبال کا، پوری توجہ کسی شے کی جانب کر دینا۔ جیسے آپ کعبے کی طرف اگر طواف میں نہ ہوں اور کعبے کی طرف پوری توجہ سے کعبے کی طرف دیکھ رہے ہوں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں، ویسے ہی یہ کہتے ہیں کہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں انسان جا کے گم ہو جاتا ہے، ایک مقام وہی ہے، کہ جس وقت انسان کعبے کے اندر پہلی دفعہ داخل ہوتا ہے مسجد الحرام میں، جو حاجی داخل ہوتا ہے اس کو سب بھول جاتا ہے، جتنی دعائیں کہیں تھیں، جتنی باتیں کہیں تھیں، سب اس کے دماغ سے نکل جاتی ہیں، صرف پوری توجہ اس کی اس طرف ہوتی ہے اور آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اس کے. اور دوسرا کون سا موقع ہے؟ جو پہلی دفعہ کربلا میں وارد ہوتا ہے. دونوں ایک ہی کیفیت ہیں. جس طریقے سے آپ پہلی دفعہ کعبے میں داخل ہوتے ہیں یا جس طرح پہلی دفعہ کربلا میں داخل ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیسا ارتباط ہے خدا کا امام حسین کے ساتھ، انتہائی مربوط ہے حسین اور خدا. تو یہ ہے استقبال کی کیفیت. اب سوچئے یہ جو ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے، مجھ جیسے، جو اس طریقے سے ماہ مبارک کی طرف متوجہ ہیں کہ ان کو ہم و غم یہ ہے کہ اب ماہ مبارک آ رہا ہے، اس کی کوئی گھڑی ضائع نہ ہو جائے. سننے لا اور کہہ دینا بہت آسان ہے، اس کو عملی اعتبار سے اس کو پکڑ لینا کہ آپ جو لمحہ بلوامہ ماہ مبارک میں داخل ہونے والے ہیں، یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہاں کہ ایک کیفیت یہ ہے کہ ماہ مبارک آ رہا ہے، دوسری کیفیت یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ماہ مبارک آ کے گزر جاتا ہے، وہ ماہ مبارک میں داخل نہیں ہو پاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ماہ مبارک مگر امریکہ میں نہیں آئے گا؟ امریکہ میں بھی ماہ مبارک آئے گا. اوباما ماہ مبارک میں داخل ہو جائے گا، اس کا امکان ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماہ مبارک کا آنا اور ہے، کسی کا اس میں داخل ہو جانا یہ اور ہے. دونوں کیفیتیں مختلف ہیں. تو انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے اس بات پر کہ واقعاً وہ داخل ہو سکے ماہ مبارک میں، یہ پہلا مرحلہ ہے. اور ماہ مبارک سے آگے بڑھ کے کیا مرحلہ ہے جو سب سے مہم ہے ماہ مبارک میں، وہ کیا ہے؟ بہت ساری تاریخیں، 15 رمضان ایک مہم ترین تاریخ ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا وصال ایک مہم تاریخ ہے، امام حسن کی ولادت ایک مہم تاریخ ہے، مولا کائنات کی شہادت ایک عظیم ترین تاریخ ہے. لیکن وہ جو شبائے قدر ہیں ان کا ایک اپنا حساب کتاب ہے. تو یہ جو خاص دن اور سارا ماہ مبارک، یہ وہی کامیاب ہو سکے گا جو توجہ کرے کہ ماہ مبارک میں داخل ہو رہا ہے، اور جب وہ نکلے تو اسے یقین ہو کہ ماہ مبارک سے ہو کے نکلا ہے، یہ درک کرے اس کو کہ ہاں ماہ مبارک میں وہ داخل ہو چکا تھا. اسی وجہ سے عرفا کا سال، پہلے بھی اس کو میں نے کہا ہے، عرفا کا سال کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے؟ عرفا کا سال یہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلی ماہ مبارک سے سال کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے عرفا سال شروع کرتے ہیں، سارا حساب کتاب طے کرتے ہیں، پھر ماہ مبارک میں داخل ہوتے ہیں. دوسرے یہ عرفا 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 جو ہم سنتے رہتے ہیں، دوسروں کے فضائل سن کر خوش ہو جانا ایک مرحلہ ہے، وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لینا یہ اصلی مرحلہ ہے. یہ جو چیزیں آغا قاضی تباہ تباہی کو مل گئیں، آغا بہجت کو مل گئی، یہ جناب سیستانی کو، خامنائی کو، جناب آغا وحید خراسانی کو، یہ جو امام خمینی کو، آغا خوئی جیسے لوگوں کو مل گئیں، یہ ہمیں نہیں مل سکتی. ایک عارف کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے کیا خیال ہے آپ کا، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فضہ و قمبر بنانے بند کر دیے ہیں، وہ فیض کا دریا بند ہو گیا ہے کیا؟ کہا نہیں ہوا ہے. کہا تو پھر کوشش کیوں نہیں کرتے کہ فضہ بنو اور قمبر بنو؟ یہ کہے کہ نہیں ہے دروازہ آل محمد کا، یہ جو ماہ مبارک کا دروازہ کھلا ہے پھر یہ کیوں ہے؟ پروردگار اپنے ہر بندے کو علی بنانا چاہتا ہے، علی، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے شباہت پیدا کرنی چاہیے اس آدمی کو جو ماہ مبارک میں داخل ہو رہا ہے، ویسا روزہ رکھے جیسے علی روزہ رکھتے تھے. اب کوئی کہے گا یہ کہاں ممکن ہے؟ یقیناً یہ کہاں ممکن ہے، آدم نہیں کر سکتے یہ کام، نوح، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ نہیں کر سکتے یہ کام کہ جیسا روزہ علی رکھ چکے ہیں ویسا کوئی رکھ سکے. لیکن مولا کائنات خود فرماتے ہیں ہمارے ساتھ چلنے کے تو قابل ہو جاؤ، تو ایسا روزہ رکھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں آپ، بالخصوص وہ بچے جو میٹرک کر رہے ہوں گے. اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا اے آ جائے، تو ایک ہی کوشش کرے گا تو امکان ہے سی آ جائے، لیکن اگر پورے کراچی کو ٹاپ کرنے کی کوشش کرے گا تو اے ون تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اگر کوئی شخص یہ کوشش کرے گا کہ مولا کائنات جیسا روزہ رکھنے لگے تو کم از کم قمبر سلمان جیسا تو روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا. ہم نے اپنے ذہنوں میں عجیب کیفیت اور عجیب صورت بنائی ہوئی ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے مقامات پر کوئی پھٹک بھی نہیں سکتا ہے، پر بھی نہیں مار سکتا ہے کوئی، لیکن سیرت کے اعتبار سے قابل اتباع ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ یقیناً قابل اتباع، بلکہ ہمارے لیے بھیجے ہی ہمارے لیے گئے کہ ان کی اتباع کرو. روزہ کیسا رکھنا ہے؟ روزہ ایسا رکھنا ہے جیسے علی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے ہیں. کوشش اس کی کرنی ہے، اب آپ نے یہ طے کر لیا ایسا روزہ رکھنا ہے، یہ ایسی حاصل ہو جائے گا بغیر کوشش کے. اگر کان کا، زبان کا، ہاتھ کا، آنکھ کا روزہ نہ ہو تو یہ جو آپ کا ٹارگیٹ ہے اچیو ہو سکتا ہے؟ وہ جو سیل مین کو مہینے کے ابتدا میں ٹارگیٹ ملتا ہے، اگر وہ اس ہدف پر توجہ نہ کرے تو جاب بھی جائے گی اور سیلری بھی جائے گی، جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ تو اگر ایک روزہ دار اپنے ہدف سے ہٹ جائے، آپ یہ کہیے اور بات کو تمام کریں، آپ یہ کہیے کہ یہ حاصل کیسے ہوتا ہے، یہ سب پتا ہے ہمیں، آپ نئی بات نہیں بتا رہے، کرے کیا؟ تو سب سے آسان طریقہ تو ایک یہی ہے کہ آپ کو جو کامیاب کر سکتی ہیں چیزیں، اس میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری چیزوں میں ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے بہت سہولت سے حاصل ہونے والی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آنسو. سب سے زیادہ آپ کو جو پاکیزہ کر سکتی ہے چیز، وہ آنسو ہے. جو شخص ماہ مبارک رمضان یا اس کے علاوہ گریا نہیں کرتا تو وہ اپنا روزہ خود اپنے روزے کا حساب کر لے. اگر ماہ مبارک رمضان میں اس کو گریا نصیب نہیں ہے، آنسو نصیب نہیں ہے، تو خود پریشانی کی ضرورت ہے کہ یہ روزہ پھر صحیح نہیں جا رہا ہے. کیونکہ عبادت کیا کرتی ہے؟ انسان کے قلب کو نرم کرتی ہے، اور قلب کے نرم ہونے کی جو علامت ہے وہ آنسو ہے. آنسو اگر نہیں نکل رہا ہے محراب میں تو گویا آپ کا روزہ اس درجے پر نہیں پہنچا ہے. تکلیف تو جو شرعی حکم ہے وہ تو پورا ہو جائے گا، قضا نہیں ادا کرنی پڑے گی آپ کو رکھ کے، لیکن جو کمال تھا وہ حاصل نہیں ہو پایا. تین آنسو بات تمام. ایک آنسو تو بہت ہی آسان ہے آپ کے لیے، اس میں تو کوئی دیر ہی نہیں لگتی ہے. اس میں بھی الگ الگ کیفیتیں. ایک کیفیت یہ ہے جناب کہ آپ مجلس میں جب مصائب پڑے جائیں تو آپ روئیں، یہ بھی کمال ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فوراً مجلس میں بھی جن کی آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی مشق کیجئے، میں بھی اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، عملی طور پر فیل ہوں، اس کی مشق کیجئے کہ ایک دفعہ کان میں حسین پڑے اور آنکھ سے آنسو نکلے. مشق کیجئے اس کی اگر کامیابی چاہتے ہیں. مجلس میں بیٹھ کے رونا بھی کمال ہے، لیکن کمال کیا ہے؟ جس طریقے سے عرفا کا طریقہ ہے. امام خمینی کی بہو نقل فرماتی ہے کہ ہم نے ان کو دو رکعت نماز مستحب گھر میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے ہیں اس سے پہلے امام حسین پہ روتے ہیں، تمام کرتے ہیں امام حسین پہ روتے ہیں. تنہائی میں امام حسین پہ رونے کی عادت ڈالی ہے، دیکھیے پھر کیسی پرواز آپ کو ملتی ہے پروردگار کی طرف سے، پھر کس قدر لطف آتا ہے زندگی کے اندر. سید الشہداء پر رونے کے علاوہ کوئی ہمارے پاس ذریعہ ہے ہی نہیں کامیابی کا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آنسو کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کو دین کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے، وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے جو امام حسین کے آنسو کو نہیں جانتے. تو رونے کی عادت ڈالیے امام حسین پر تنہائی میں، پھر دیکھیے. اچھا، اس کام میں کتنی دیر لگتی ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ کتنا سب سے سہل کام آپ کے لیے یہی ہے، اور یقیناً مخلص ترین کام بھی یہی ہے. جس عبادت پر ہم ناز کر سکتے ہیں وہ کون سی ہے؟ امام حسین پہ گریا. بقیہ تمام عبادات میں مشکلات ہیں، نماز صحیح سے نہیں ہوتی، روزہ صحیح سے نہیں ہوتا، زکوٰۃ دیتے ہیں، خم دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، مشکلات ہیں اس میں، لیکن آپ یقین جانیے آپ میرا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے؟ امام حسین پر رونا، اس پر ہمیں یقین ہے کہ ہم مخلص ہیں، اخلاص سے نکلتا ہے امام حسین پہ آنسو. ایک دوسرا آنسو کون سا ہے؟ وہی انسان کے اندر جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو غلاظت ہے، جو نجاست ہے خدا نہ خواستہ مجھ جیسے لوگوں میں، اس کو دور کرنا. وہ کیسے ہوگی؟ خوف خدا کا آنسو، پروردگار سے ڈرنا. کس لیے ڈرنا؟ اس لیے ڈرنا کہ وہ جہنم میں بھیج دے گا. تو پھر آپ نے لین دین کیا ہے، عشق نہیں کیا ہے. اگر آپ جنت اور دوزخ کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں تو آپ کاروبار کر رہے ہیں، عشق نہیں کر رہے مالک سے، محبت نہیں کر رہے ہیں پروردگار سے. خوف خدا کس چیز کا ہے؟ صرف اس چیز کا ہے کہ معشوق ناراض نہ ہو جائے. صرف اس چیز کا خوف ہے دن رات کہ جو ہمارا اصلی حقیقی مالک ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. خوف خدا کے آنسو کا اگر آپ کو ملکہ حاصل ہو گیا، کہاں ملے گا؟ نماز میں ملے گا. ابھی تک آغا بہجت کی اگر آپ کو نیٹ پہ نماز مل جائے تو، یا جنہوں نے دیکھی ہو، ہچکیاں بن جاتی ہیں نماز میں، ہچکیاں. اللہ اکبر کہنا دوبر ہو جاتا ہے، اللہ اکبر نیت کے بعد کہنا فقط. کیوں ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ اللہ اکبر یعنی کیا؟ آنسو ایسے بہ رہے ہیں کہ جس کے امام خمینی کے لیے مشہور ہے کہ تولیہ رومال نہیں تولیہ چاہیے ہوتی تھی آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے، اتنا آنسو آنکھ سے نکلتا تھا. یہ آنسو نہیں ہے تو پھر ماہ مبارک رمضان میں داخل نہ ہی ہو سکا میں. خوف خدا کا آنسو کہ پروردگار تجھ سے جیسی محبت کرنی چاہیے تھی اب تک ویسی محبت نہیں کر سکے، لیکن تیری مدد کے بغیر یہ ممکن بھی نہیں ہے، تو ہماری مدد فرما. یا مصلے پر آنسو بہائیے یا فرش ادا پہ آنسو بہائیے اگر کامیابی چاہتے ہیں. تیسرا اور آخری آنسو، اور یہی استقبال حقیقی بھی ہے کہ منتظر حقیقی کے لیے رونا. آپ یقین جانیے جیب سے اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کو یقین ہے کہ کہیں اور نہیں گئی یہ چیز، معمولی سی چیز، ایک 5 روپے کا سکہ اگر آپ کی جیب سے ادھر ادھر ہو جائے تو جب تک مل نہیں جاتا تب تک سکون نہیں آتا. حالانکہ کیا حقیقت ہے اس کی، کیا حیثیت ہے، لیکن کیا ہے، آپ اس کو اپنی چیز سمجھ رہے ہیں، آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے تو غائب نہیں ہونا چاہیے، تو آپ پریشان ہیں. اب یہ بتائیے 1100 سال گزر گئے باپ کو غائب ہوئے ہوئے آپ کے اور ہمارے، ہماری آنکھ سے اوجھل ہیں، دیکھا ہے ہماری پوری زندگی میں مولا کو، حجت خدا ہم سے غائب ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کہاں ہے حجت خدا. کیا وہ فراق پیدا ہوا ہے؟ کیا وہ تکلیف دل میں پیدا ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے بھی حضرت کے دیدار یا حضرت کا مشاہدہ ہو سکے؟ پہلے تو یہی مرحلہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن کہ مولا سے ملاقات ہو جائے. شبائے قدر، مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام، امام حسن کی ولادت، اور پورا ماہ مبارک تلاش کیجئے مولا کو، اپنے ارد گرد حضرت کو تلاش کیجئے، کہیں موجود ہیں، ساتھ ہیں ہمارے، ہم انہیں درک نہیں کر پا رہے ہیں. خوب، اگر درک ہو گئے تو کیا کریں گے؟ ایک سوال اور رفع یہ کرتے ہیں، یہ پوچھتے یہ بتائیے اگر حضرت سے ملاقات ہو جائے گی پھر کیا کرو گے، ہے نا یہ سوال. ایک تو مرحلہ یہ ہے کہ محبوب کا دیدار ہونا چاہیے، خوب ہو گیا، پھر اگر ان سے ملاقات ہو گئی تو کیا کاہے کے لیے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ یہی سوال اگر ملاقات کے وقت مولا نے پوچھ لیا، آپ ہم سے ملنا چاہتے تھے، کہا ہم آپ سے ملنا چاہتے تھے چونکہ آپ ہمارے مولا آقا ہیں، تو اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ کیوں ملنا چاہتے تھے، ہے جواب اس کا کہ کیوں ملنا چاہتے تھے؟ سرکار اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی، میرے روزگار کا مسئلہ ہے، اور نہ جانے کتنے مسائل. میں منع نہیں کر رہا نہ منع کر سکتا ہوں کہ مسائل مولا سے نہ مانگیں، کیونکہ اگر ان سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن ایک سلسلہ مانگنے کا ہے، ایک سلسلہ مانگنے کا ہے، تو دوسرا سلسلہ کیا ہے؟ جو عاشق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مانگتا نہیں ہے، وہ سرکار سے پوچھتا ہے آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے. یہ تصور ذہن میں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے خدا سے اور مولا سے، پروردگار جو تو نے دینا تھا دے چکا ہے، سب کچھ دے چکا ہے، تو بتا اب تجھے کیا چاہیے. امام علیہ السلام کو کچھ نہیں چاہیے ہم سے، وہ غنی علی الاطلاق کے مظہر ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے انہیں، اگر انہیں کچھ چاہیے اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، تو انہیں کیا چاہیے؟ امام حسین کربلا کے راستے میں مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہے، مشہور و معروف واقعہ، امام حسین راستے میں وہ شخص مل گیا، مولا خود گئے اس کے پاس کہ تم چلو ہمیں تمہاری ضرورت ہے. اس نے کہا یہ گھوڑا لے جائیے یہ تلوار لے جائیے، سنا نا واقعہ، یہ گھوڑا لے جائیے تلوار لے جائیے. حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ نہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تمہیں تمہاری تلوار کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم آؤ. انفاق کرنا پروردگار کی بارگاہ میں بہت بڑی عبادت ہے، لیکن انفاق کیجئے اپنی ذات کا، خود کو پیش کیجئے حق کے آگے. سب چیزیں پیش کرنا ایک الگ مرحلہ ہے، خود کو پیش کیجئے کہ میں حاضر ہوں. حضرت سے اگر ملاقات ہو تو یہی کہیے کہ مولا شب قدر میں ہمیں آپ کو تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے اور آپ سے ملاقات بھی ہو گئی ہے، آپ بتائیے میری ظہور میں ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ظہور آخر کس کے کندھوں پہ رکا ہوا ہے؟ کون لوگ ہیں جو تیار نہیں ہو رہے کہ ظہور نہیں ہو رہا؟ پوری دنیا اسلام میں آپ دیکھ لیجئے، بہت سارے خطے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو بھرپور تیار ہیں ظہور کی آمادگی کے لیے. حزب اللہ کے نوجوان ہیں، پہاڑ جو ہے وہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، اس مورچے میں بیٹھے ہیں اور دعائے ندبہ پڑھ کے، نماز شب پڑھ کے استغاثہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی سردی ہے ابھی جنگ نہ کیجئے، ہم یہاں برفانی رات میں اور پہاڑ پہ بیٹھے ہیں، آپ تشریف لائیے ہم آمادہ ہیں. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اس قسم کی فکر رکھتے ہیں اور اتنا آمادہ ہیں کہ مولا کائنات کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا یہ کہ ابھی گرمی ہے ابھی جنگ نہ کیجئے، ابھی سردی ہے ابھی جنگ نہ کیجئے. تو ابھی کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے آمادہ ہیں؟ اس کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ امام کے فراق میں آنسو بہانا شروع کیجئے، وہ آنسو آپ کو مولا کے قریب لے جائے گا. یہ پہلا مرحلہ سب سے نچلا مرحلہ ہے، اس کے اعلیٰ مراحل الگ ہیں. ابتدا تو کیجئے. اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار تو اس سے کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ مجھے میرے مولا سے ملا دے اور مجھے یہ سمجھا دے کہ ظہور کے سلسلے میں میری ذمہ داری کیا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، منہ ضرور چھوٹا ہے جو یہ بات کر رہا ہے، لیکن بات یہ وہ ہے جو مبتلا بہترین بات ہے، جو ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ آخر ظہور میں اس کی ذمہ داری کیا ہے. کیوں اس وقت جس دور میں آپ اور ہم گزر رہے ہیں بار بار علماء اس بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ یہ زمانہ یا علیہ السلام پہ ختم ہونے کا ہے یا لعنت اللہ علیہ پہ ختم ہونے کا ہے، تیسری کوئی ہمارا تیسرا انجام کوئی نہیں ہے. یا ختم ہوں گے تو علیہ السلام ہوں گے ختم ہوں گے، یا ہوں گے تو لعنت اللہ. کون علیہ السلام ہوتا ہے جو ولایت کا ساتھ دے، جو ظہور کے لیے کوشش کرے، اور جو نہ دے؟ جن لوگوں پر آپ اور ہم اپنے لیے تبرع اور لعنت واجب سمجھتے ہیں کون لوگ ہیں؟ وہی تو ہیں جنہوں نے ولایت کا ساتھ نہیں دیا، جنہوں نے ولایت کو جب ضرورت تھی ساتھ نہیں دیا. تو جو ساتھ نہیں دے گا وہ کون ہے؟ یہاں رشتہ داریاں تو نہیں ہیں نا، یا رشتہ داریاں ہی ہیں؟ چھوڑ دیں گے، کہہ دیں گے کہ نہیں، نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے ہیں. اگر وہ بیٹا ولایت کا ساتھ نہ دے تو کوئی اور کیا بچے گا؟ تو یہ تین چیزیں ماہ مبارک کے رمضان کے استقبال میں ابھی جو دو تین دن رہ گئے ہیں، عادت ڈالیے خود کو، آمادہ کیجئے کہ ماہ مبارک کے رمضان میں داخل ہو سکیں. پہلے ہی ماہ مبارک کی صبح مولا سے ملاقات کرنی ہے، پہلی رمضان کی صبح جب آپ فجر کے لیے گھر سے نکلیں گے مسجد خدا خانہ خدا کی طرف، مولا راستے میں آپ کو تلاش کرتا ہوں، کہاں ہیں آپ؟ جب سحری کر کے نکلیں گے نماز شب پڑھ کے، ان توفیقات کو غنیمت جانیے جو ہاتھ آنے والی ہیں. کتنے لوگ ہیں آپ اور ہم میں سے جو پچھلے سال تھے اب نہیں ہیں، ان کے نصیب میں نہیں ہے یہ ماہ مبارک رمضان؟ ابھی بھی نہیں معلوم کہ کون داخل ہو سکے گا ماہ مبارک رمضان میں، اس سے پہلے ہی فرشتہ اجل آ کے لے جائے. دین پر عمل کیجئے، دین پر عمل کیجئے. دین کوئی معمولی شے نہیں ہے، دین بہت قیمتی ہے، دین پر مولا کائنات کا بہت کچھ لگا ہے. سب سے بڑی چیز مولا کائنات پہ کیا لگی ہے؟ دین پہ. پیغمبر کی رحلت کے بعد مولا کائنات نے کیا دیا ہے دین کے لیے، معلوم ہے نا آپ کو؟ سب سے پہلی قربانی ولایت کی راہ میں کس کی ہے؟ ولایت کی راہ کی پہلی شہیدہ کون ہے؟ سادات کی ماں. سب سے پہلی قربانی ان کی ہے جنہوں نے دین کی. اتنا قیمتی ہے دین جس پہ زہرا قربان ہوتی ہیں. اس دین کو غنیمت جانیے، اس پر عمل کیجئے. جناب زہرا کے واسطے اس پر عمل کیجئے، مولا کائنات کے واسطے اس پر عمل کیجئے جیسا کرنا چاہیے. سستی اور غفلت سے باہر آئیے، ظہور ہونے والا ہے، کہیں سوتے نہ رہ جائے انسان اور ظہور ہو جائے اور انسان جو کا زندگی جو ہے وہ تمام ہو جائے ناکامی کے ساتھ. بس میں نے دو جملے فقط ربط مصائب کے لیے، اس لیے کہ آنکھ سے آنسو نکلے اور آنسو کو وسیلہ بنائیں خدا کی بارگاہ میں کہ ہماری کوتاہیوں کو دور درگزر فرما. تین لفظ ہیں عربی میں، تین لفظ ہیں جو کس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں؟ مارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. جب کسی کو مارا جاتا ہے، تین لفظ ہیں الگ الگ کیفیت کی جو مارنے کے لیے عرب استعمال کرتے ہیں، اور یہ تینوں لفظ جناب زہرا کے مقتل میں موجود ہیں. تینوں لفظ، ایک لفظ ہے ضربا، زعاد رے بے ضربا، دوسرا کون سا لفظ ہے؟ رکضا رے کاف زعاد، تیسرا کون سا؟ رکلا رے کاف لام. یہ تینوں لفظ عربی ہیں، تینوں کی کیفیتیں الگ الگ ہیں. سن نہیں سکیں گے آپ جناب زہرا کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ تینوں لفظ مقتل نے بیان کیے جناب زہرا کے سلسلے میں. ضربا کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ عرب ضربا اسے کہتے ہیں، اسے. یہ جناب زہرا کے لیے استعمال ہوا ہے مقتل میں ضربا. رکضا کسے کہتے ہیں؟ ریکاف زاد. جب کسی کو پیروں سے مارا جائے، جب کسی کو پیروں سے مارا جائے. جناب زہرا کے لیے ذرابہ بھی آیا ہے، رکضہ بھی آیا ہے. تیسرا لفظ اگر برداشت کر سکے تو برداشت کیجئے گا. مقتل نے بیان کیا رکلا کسے کہتے ہیں، ریکاف لام. جب عرب بیلچے کو زمین میں گاڑنے کے لیے پیر کا زور لگاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں رکلا. جناب زہرا کو ایسے بھی مارا گیا ہے، جناب زہرا کو پیروں سے بھی مارا گیا ہے، جناب زہرا کو پامال کر دیا گیا ہے. عزیزوں، ان آنسوؤں کو غنیمت جانیے، ان آنسوؤں کو بیوی کی بارگاہ میں رکھیے اور بیوی سے یہ کہیے کہ بیوی ہم نے تیرے بیٹے پر ہمیشہ آنسو بہائے، بیوی ہم امام حسین پر رونے والے ہیں. یا جناب سیدہ، ہمارا ہاتھ جناب مولا مہدی کے ہاتھ میں دے دیجیے. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ میں امام کی رکاب میں جہاد کی توفیق نصیب فرما، بار الہ میں امام کی رکاب میں شہادت نصیب فرما، بار الہ رہبر کے اور امام زمانہ کے جو دشمن قابل ہدایت نہیں ہیں، بالخصوص امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب کو نیست و نابود فرما. بار الہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کو حقیقی معنی میں درک کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اس ماہ مبارک میں ہمیں امام زمانہ سے ملاقات کی توفیق نصیب فرما. بار الہ امام زمانہ کے دل کو ہم سے خوشنود اور راضی فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں امام زمانہ کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرما. حاضرین میں جو جو مومنین جو جو حاجتیں لیے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کی حاجتوں کو امام زمانہ کے صدقے میں پورا فرما. بار الہ اس سال اور ہر سال جب تک زندہ ہیں کربلا کی زیارت نصیب فرما. بار الہ دنیا میں امام حسین کی زیارت، آخرت میں امام حسین کی شفاعت سے ہمیں بہرمند فرما. بار الہ آخرت میں ہمیشہ امام حسین کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص، جملہ شہداء، بالخصوص شہداء مدافعین حرم حضرت امام خمینی اور شہید استاد کے لیے تلاوت فرما.